الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله قابل احترام علماء اکرام معزز حاضرین و سامعین میری محترمہ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں میرے بزرگوں اور دوستوں عزیز اور پیارے بچوں آج 10 محرم الحرام کی رات ہے اسے عاشورہ کی رات کہا جاتا ہے یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرنا بڑی نیک بختی اور سعادت کی بات ہوگی ہماری محفل تقریباً ایک گھنٹے کے بعد انشاءاللہ تعالی ختم ہوگی. اس کے بعد سردیوں کی ایک لمبی رات ہے, اس رات کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ضرور گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. نماز عشاء اگر ہم نے نہیں پڑھی ہے تو نماز عشاء بھی پڑھنی ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ کل نماز فجر اپنے وقت پر پڑھی جائے. بہتر یہ ہے کہ کسی سنی مسجد میں فجر کے وقت پہنچ کر نماز فجر باجماعت پڑھی جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے. خاص طور پر فلسطین میں اس وقت, غزہ میں اس وقت مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, تو بڑا برا وقت ہے مسلمانوں پر کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ساری دنیا تماشا دیکھتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے خود بھی ڈرنا چاہیے, جو کچھ وہاں ہو رہا ہے کل ہمارے ساتھ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. کل کا دن جو عاشورہ کا دن ہے, وہ بھی بڑا اہم ترین برکتوں والا, رحمتوں والا دن ہے. عاشورہ کے دن غسل کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقے کرنا, اپنی فیملی, اپنی وائف, اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا, سخاوت کا برتاؤ کرنا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا, وہ عاشورہ کے خصوصی نوافل جن کا اولیاء اکرام نے کتابوں میں ذکر کیا ہے, اور دعائے عاشورہ جو اوراد و وظائف کی کتاب میں ہے ان کا پڑھنا, یہ تمام باتیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک مستحب. عاشورہ کے دن شہدائے کربلا کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے نظر و نیاز پیش کرنا, یہ بھی ہمارے نزدیک ایک مستحب کام ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام نیک کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صدر لینڈ اسٹریٹ کی مسجد فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک کل کھلی رہے گی. جو حضرات عاشورہ کے نوافل مسجد میں آ کر ادا کرنا چاہیں, وہ صدر لینڈ اسٹریٹ کی مسجد میں بھی آ کر نفل پڑھ سکتے ہیں. ہیٹنگ کا وہاں انتظام ہوگا, اور جو لوگ مسجد نہیں آ سکتے اپنے اپنے گھروں میں ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں. ابھی جب میں یہاں شام کو پہنچا وضو کرنے کے بعد, تو ایک بہن کا ٹیلی فون آیا, میں آپ سے مولانا ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا پوچھ لی. وہ کہنے لگی کہ عاشورہ کے دن دو ناریل لا کر پھوڑنا, کیا یہ ضروری ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ عاشورہ کے دن ناریل لانا, ناریل کو توڑنا, اس طرح کی تمام باتوں کا شریعت سے, دین سے کوئی تعلق نہیں. ویسے کوئی عاشورہ کے دن کوکونٹ خرید کر لائے کہ بھئی حلوے میں ملانا ہے, میٹھے چاول میں ڈالنا ہے, تو وہ تو جائز ہے. لیکن اگر کسی بہن کے, کسی ماں کے, کسی بزرگ کے دل و دماغ میں اس طرح کی کوئی بات کسی نے ڈال دی ہے کہ عاشورہ کے دن جب تک دو ناریل لا کر توڑے نہیں جائیں گے اس وقت تک امام حسین کا حق ادا نہیں ہوگا, تو یہ بات بالکل شریعت کے خلاف ہے. مولانا اطہر حسین زیدہ مجدہو نے بھی اپنی تقریر میں بڑے اچھے انداز میں اس جانب اشارہ کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے. مختصر طور پر انہوں نے اپنے عنوان پر بڑی جامع مدلل حوالوں کے ساتھ گفتگو کی, اور یقیناً آپ تمام حضرات ان کے حق میں دعا کرتے ہیں, کرتے رہیں. میں بھی دل سے ان کے حق میں دعا کرتا ہوں, اور یقیناً جب کل ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے یہی علماء انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل سنت کی قیادت کریں گے اور اہل سنت کے پلیٹ فارم پر اہل سنت کے عقائد کو بیان کرنے کا فریضہ انجام دیں۔ تو انہوں نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ ہم کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کر سکتے، یعنی نماز اللہ کی عبادت ہے۔ اب عشاء کے وقت کوئی یہ کہے کہ یار یہ چار رکعت کے بجائے پانچ پڑھ لی جائے، بھائی ایک رکعت جو زیادہ پڑھیں گے وہ بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے نا، اس کی کوئی اجازت ہمیں؟ فجر کی نماز میں آج بڑا موڈ ہے نماز پڑھنے کا، تو ہم یہ کہیں کہ جی فجر کی نماز دو رکعت ہوتی ہے، آج تو میں چار پڑھوں گا فرض، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے جب قوانین بنے ہوئے ہیں تو اہل بیت کی محبت کے لیے بھی قوانین بنے ہوئے ہیں۔ جب شریعت کے خلاف عبادت جائز نہیں ہے تو شریعت کے خلاف کوئی محبت بھی جائز ہے۔ تو عاشورہ کے دن ناریل لانے، ناریل کو لا کر توڑنے پھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ان خرافات والی باتوں سے ہمیں مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے اور وہی کام ہمیں کرنا چاہیے جو شریعت میں، دین میں، فقہ میں درست ہیں، جائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی تاریخ کی جو پہلی سلطنت قائم فرمائی، یہ خلافت نہیں ہے، یہ سلطنت ہے، یہ حکومت ہے، یہ امارت ہے۔ یہ خلافت اس لیے نہیں ہے کہ خلافت کے قیام کے جتنے طریقے امام حسن تک ہمیں ملتے ہیں ان میں شورا کا، کنسلٹیشن کا، سلیکٹو یا الیکٹڈ ووٹنگ کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکومت امام حسن نے سپرد کی اور وہ بادشاہ ہو گئے۔ انہوں نے بادشاہت کے لیے عالم اسلام میں کوئی ریفرنڈم نہیں کرایا، کوئی کنسلٹیشن کی ایکسرسائز نہیں ہوئی۔ تو جہاں تک ان کے سیاسی اقتدار کا معاملہ ہے وہ بادشاہت، اور حضرت امیر معاویہ کے بعد جو ریت شروع ہوئی وہ غیر اسلامی تھی، اس لیے کہ اسلام میں باپ کے بعد بیٹا خود بخود حکومت کی گدی پر آٹومیٹیکلی بیٹھنے کے لیے اہل قرار پائے، اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ حکومت ایک ریسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس کے لیے کچھ صلاحیتیں اور کوالیفیکیشنز درکار ہیں۔ یہ اگر بیٹے میں ہے تو حکومت بیٹے کو بھی دینا جائز ہے، اور اگر یہ کسی غیر میں ہے تو غیر کو بھی دینا صحیح ہے۔ لیکن اس کے بعد امیہ خاندان کے حکومت اور بادشاہت کا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا۔ اب ان میں اہلیت و صلاحیت ہو یا نہ ہو، یہ ایک ٹریڈیشن شروع ہوئی جو غیر اسلامی۔ بہرحال جہاں تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی رسول ہونے کا معاملہ ہے، وہ اجماعی ہے، وہ جنتی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے اور احادیث میں صحابہ کرام کے لیے جہاں جہاں جتنی فضیلتیں جتنی تعریفیں آئی ہیں وہ سب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی اپلائی ہوتی ہیں, اپلائی ہوتی رہیں گی. اور اگر ان کے صحابیت کے درجے کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو وہ راستے سے ہٹ گیا ہے, وہ گمراہ ہو چکا ہے, اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوسرے تمام صحابہ ہی کی طرح بے اختیار اور والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے. جب 20 سال تک حکومت کرنے کے بعد ان کی زندگی کے آخری دن آئے, ان کو اسٹروک ہوا, فالج ہو گیا, پیرالائز ہو گئے اور دنیاوی زندگی سے نومید ہو گئے, تو انہوں نے جو وصیتیں کی اس میں انہوں نے اپنی تجہیز و تکفین کے لیے اپنے فیونرل کے لیے بھی کچھ وصیتیں کی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا, یہ فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 5 تبرکات ہیں, میرے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اظہار مبارک ہے, حضور کی ایک مبارک ٹراؤزر میرے پاس ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک قمیض, حضور کی ایک شرٹ میرے پاس ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چادر, ایک کلوک میرے پاس ہے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ مبارک ناخن, نیلز, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال, ہیئرز میرے پاس ہیں, میں نے ان کو دل سے لگا کے رکھا ہوا ہے. جب میرا انتقال ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی 3 کپڑوں کا مجھے کفن دینا, جب مجھے قبر میں لٹا دیا جائے تو میری آنکھوں پر اور میرے سینے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ناخن اور منہ مبارک رکھ دینا, پھر مجھے دفن کر دینا. امیر معاویہ کی یہ وصیت ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو تو حضور کے ناخن کے ٹکڑوں سے بھی عشق تھا, حضرت امیر معاویہ کو تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بالوں سے بھی محبت تھی, اور صرف محبت ہی نہیں تھی بلکہ حضور کے ان تبرکات کو امیر معاویہ قبر میں مدد کا ذریعہ سمجھتے تھے, قبر میں راحت کا وسیلہ جانتے تھے, مغفرت کا وسیلہ ان چیزوں کو قرار دیتے تھے. جب ہی تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ مرنے کے بعد حضور کے ناخن بھی میرے ساتھ قبر میں رکھ دیے جائیں, ممکن ہے کہ حضور کے ان ناخنوں کے صدقے ہی میں قبر میں اجالا ہو گیا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, وہ امیر معاویہ جن کو نبی کے بالوں سے, نبی کے مبارک ناخن سے بھی عشق ہو, ہم ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ نواس رسول امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت کرتے ہوں گے, ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. سن 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا, دمشق میں ان کی نماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھی, ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ, بڑے آنر کے ساتھ دفن کر دیا گیا. ان کو دفن کرنے کے بعد ان کا بیٹا یزید, جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوا, یہ حضرت امیر معاویہ کے تخت پر بادشاہ بن کر جا بیٹھا. 3 دن تک تو اس نے سیاہ کپڑے پہنے, گردن جھکائے رہا, میرے والد کا اور عالم اسلام کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، یہ مورننگ پیریڈ ہے، سوگ ہو رہا ہے. تین دن کے بعد جب یہ اس تخت پر بیٹھا جہاں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ بیٹھتے تھے، تو اس کے ساتھ شراب کا پیالہ بھی آیا، ناچنے والی لونڈیاں بھی آئیں، کتے بھی لے آیا، میوزیشینز کو بھی لے آیا، اور امیر معاویہ کے اس تخت پر جہاں ایک صحابی رسول نے 20 سال بیٹھ کر مسلمانوں پر حکومت کی تھی، وہاں اس نے اللہ کی نافرمانی کا، سرکشی کا، قرآن کی مخالفت کا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو توڑنے کا ننگا ناچ شروع کر دیا. میرے دوستو، یزید کے بارے میں کچھ باتیں ابھی مولانا اطہر حسین صاحب نے آپ کو بتائیں. میں یہ پروگرام 30 سال سے کر رہا ہوں، مجھے ان پروگراموں میں یزید کے اوپر 5 منٹ صرف کرنے میں بھی کراہت محسوس ہوتی ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس حسینی مجلس میں اس فاسق کا، فاجر کا، بدبخت کا ذکر کیا جائے. میں اس کو گناہ بے لذت سمجھتا ہوں. لیکن اب کچھ سالوں سے کچھ یزیدی میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، CDs کے ذریعے یزید کی حمایت میں بڑے زبردست اسٹرکچرڈ پروپیگنڈے پر اتر آئے ہیں، اور یزید کے بارے میں ایک کمپین چل رہی ہے، پرٹیکولرلی امنگ دا ینگ جنریشن آف مسلمز، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں یزید کی شخصیت کو ایک دوسرے طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. تو اب اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے، حالات کے تقاضوں کی روشنی میں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یزید کا بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن ہونا چاہیے. یزید کے چہرے پر اگر کوئی پردہ پڑا ہے تو اب اس کو اٹھانے کی بھی ضرورت پیش آ گئی ہے. یزید کون تھا؟ میں اس کے بارے میں اس وقت کوئی بات بریلی شریف کے حوالے سے نہیں کروں گا. یزید کون تھا؟ میں اس سلسلے میں کوئی بات پچھوچا شریف کے حوالے سے نہیں کروں گا، اجمیر شریف کا حوالہ نہیں دوں گا، بغداد شریف کا حوالہ نہیں دوں گا. جن لوگوں نے یزید کو دیکھا، جن لوگوں نے یزید سے ملاقات کی، جن لوگوں نے یزید کو ان ایکشن دیکھا، میں ان صحابہ اور صحابہ کے ان پاکباز تابعین بچوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یزید کو فیس ٹو فیس دیکھا ہے وہ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تو سننے والے ہیں نا جو یزید کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو یزید کی طرفداری کر رہے ہیں، جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، جو یزید کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جو یزید کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا تو نہیں یزید کو. میں دیکھنے والوں کی بات سناتا ہوں. حضرت حنزلہ، جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، یہ نوجوان ہے، مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے اعلان ہوا کہ احد کی جنگ شروع ہو گئی ہے، اے مدینے والوں نکلو اور اللہ کی راہ میں سرفروشی کا مظاہرہ کرو. حضرت حنزلہ کی ایک ہی دن پہلے شادی ہوئی تھی، وہ اپنے گھر میں ہنی مون نائٹ سیلیبریٹ کر رہے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر تھے. یہ اعلان جب انہوں نے سنا تو بیوی کو چھوڑا، he rushed to the battle of Uhud. Huzur alayhi salatu wa salam ki muhabbat aur Allah ki wafadari mein inhone wahan jaan de di. Jang khatm hui. Huzur alayhi salatu wa salam ne farmaya ke tamam sahaba e ikram ki laashon ko ikattha kiya jaye. Sab ki bodies mil gayi, Hazrat Hanzala ka jism nahi mil raha. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر کی گئی کہ یا رسول اللہ جتنے شہداء جنگ احد میں شہید ہوئے ہم نے سب کو کاؤنٹ کر لیا ہے, سب کی باڈی ہم نے ریکور کر لی ہے, حنزلہ کی باڈی کا پتہ نہیں. دوبارہ تلاش شروع ہوئی. جب دوبارہ تلاش شروع ہوئی تو حضرت حنزلہ کا جسم اس حال میں ملا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ان کو غسل دے کر ان کی لاش کو وہاں لا کے رکھ دیا ہے. ان کے جسم پر پانی کے موتی سے زیادہ چمکدار قطرے موجود. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی باڈی لائی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حنزلہ کو فرشتے غسل دینے کے لیے لے گئے تھے. ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن حنزلہ. یہ مدینہ طیبہ سے ایک ڈیلیگیشن لے کر دمشق یزید سے ملنے کے لیے, یزید کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے گئے. واپس آئے. واپس آنے کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ میں صحابہ اور تابعین کے مجمع میں اپنے اس سفر کی رپورٹ دی. اس میں انہوں نے کہا کہ قسم خدا کی ہم یزید کے خلاف کھڑے نہ ہوتے, بغاوت نہ کرتے, اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ اگر یزید کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو آسمان سے عذاب کے پتھر ہم پر برسنے لگے, اس لیے کہ یزید شرابی ہے. یزید نے ان عورتوں سے نکاح کو حلال کر دیا ہے جن عورتوں سے نکاح کو قرآن حرام کہتا ہے. یزید کھلم کھلا نمازوں کو چھوڑتا ہے. حضرت عبداللہ بن حنزلہ نے مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کو یہ بات بتائی. اسی ڈیلیگیشن میں حضرت زبیر کے ایک صاحبزادے, حضرت زبیر کے ایک مشہور صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن زبیر, لیکن ان کے ایک دوسرے صاحبزادے ہیں, ان کا نام ہے منذر ابن زبیر, اس ڈیلیگیشن میں وہ بھی گئے تھے. لیکن یہ واپس ساتھ نہیں لوٹے. یہ دمشق سے جب ڈیلیگیشن مدینے واپس آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوفہ بھی جانا ہے, میں کوفہ سے ہو کر بعد میں مدینے آؤں گا. منذر ابن زبیر کو جب یہ یزید سے ملنے گئے تو یزید نے 1,00,000 درہم تحفے کے طور پہ رقم بھی دی. یہ بعد میں مدینے آئے, ان سے لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن حنزلہ سے تو ہم نے سن لیا ہے کہ یزید کون ہے, آپ بھی گئے تھے, آپ بھی کچھ فرمائیے یزید کیسا ہے. تو حضرت منذر ابن زبیر نے مسلمانوں کے سامنے مدینہ طیبہ میں یہ اعلان کیا کہ سنو, مجھے یزید نے 1,00,000 درہم بھی دیے ہیں, لیکن یزید کے یہ 1,00,000 درہم مجھے سچ بات کہنے سے نہیں روک سکتے. اور انہوں نے فرمایا کہ یزید شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے, بدمست رہتا ہے, شراب کے نشے میں ڈوبا رہنے کی وجہ سے نمازیں چھوڑتا ہے. یا شرم آنی چاہیے یزید کے ان طرفداروں کو, طرفداری کرنے کے لیے ایک شرابی رہ گیا. امیر المومنین بنانے کے لیے تمہارے کیمپ میں کوئی اور نہیں ہے, اور یزید کا سپورٹ کس کے مقابلے میں کر رہے ہو یار, ذرا غور تو کرو. یہ نہیں چلیں بھائی, टोनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश का मुकाबला हो रहा है उसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं, कोई टोनी ब्लेयर को सपोर्ट करता है, कोई जॉर्ज बुश को करता है, तो भाई मोर और लेस बोथ ऑफ देम आर ऑन द सेम लेवल। कहां यजीद जैसा शराबी, फासिक और फाजिर, बेनमाजी, सरकश, नाफरमान, बदबख्त, जहन्नमी, और कहां इमाम अली मकाम, शहीदों के इमाम, फातिमा की आंखों के तारे, रसूलुल्लाह के दोष पर बैठने वाले, कोई कंपैरिजन भी तो हो, कोई सिमिलरिटी भी तो हो कि इमाम हुसैन के मुकाबले में यजीद को सपोर्ट कर रहे हो। इब्ने कसीर ने अलबिदाया व निहाया में भी ये बात लिखी, जो कहते हुए अब शर्म आती है, माएं और बहनें बैठी हैं, आला हजरत ने भी लिखा है, इसकी तस्दीक फरमाई है अपनी किताब में कि यजीद वो खबीस बदबख्त है जिसने अपनी फौज के कमांडर को ये आर्डर दिया था कि मदीना जब फतह कर लेना तो फौजियों पर मदीने को हलाल कर देना। हज्जतुल विदा के खुतबे में नबी ने यह फरमाया था कि एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जान, इज्जत और माल हमेशा के लिए हराम है। जिस चीज को नबी ने हराम कर दिया था, इस मर्दूद ने उसको हलाल करने की कोशिश की, और इसकी फौज ने मदीने पे कब्जा करके 3 दिन अपने फौजियों को, सोल्जर्स को इजाजत दी कि मदीने वालों के घर में घुस के जो चाहे करो। इब्ने कसीर ने भी लिखा है कि मदीने में रहने वाली पाकबाज सहाबा की और ताबीन की बेटियों के साथ जिना किया गया, उनको रेप किया गया, 1000 सहाबा और ताबेईन की बेटियां यजीद के दौरे हुकूमत में प्रेग्नेंट हो गई, हमला हो गया। शर्म आनी चाहिए, क्या तुम इस दुनिया को अमीरुल मोमिनीन का यही नक्शा दिखाना चाहते हो? यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले क्या अब इस जमाने में यहूदियों को, ईसाइयों को, ब्रिटेन को, वेस्ट को यही इंप्रेशन देना चाहते हैं कि जो मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन होता है वो सहाबा और ताबीन की बेटियों के साथ अपने सोल्जर्स को जिना करने की, रेप करने की इजाजत देता है? क्या तुम ऐसे जलील को रदी अल्लाह ताला अन्हो कहना चाहते हो जिसने सहाबा और ताबीन की बेटियों के साथ अपने फौजियों को रेप करने के लिए इनकरेज किया? शर्म की बात है मेरे दोस्त, और ऐसे बदबख्त का कंपैरिजन इमाम हुसैन से, यानी इमाम हुसैन के मुकाबले में यजीद को आगे लाने की कोशिश की जा रही है ना, कि इमाम हुसैन माज अल्लाह बागी थे, यजीद अमीरुल मोमिनीन था, यजीद वाज ऑन द राइट पाथ एंड इमाम हुसैन वाज ऑन द रॉन्ग पाथ। कोई कंपैरिजन भी तो हो यार, सोचने की बात है मेरे दोस्तों। ये तो यजीद का कैरेक्टर है ना, पर्सनल कैरेक्टर है ना ये। आजकल यहां जो हमारे बच्चे हैं इनको स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये बताया जाता है कि भाई वी डोंट कंसीडर पर्सनल एंड प्राइवेट वे ऑफ लाइफ एज समथिंग टू बी कंसीडर्ड रिलेवेंट इन अ पॉलिटिशियंस लाइफ। एज लॉन्ग एज ए पॉलिटिशियन इज रनिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, द अफेयर्स ऑफ द कंट्री appropriately, it doesn't matter what is he doing in his private life. ये वेस्ट का नया एटीट्यूड है,
ये इन दुनिया के इन मुल्कों का जहां हम रहते हैं ये सोचने का नया अंदाज है कि भाई अपनी प्राइवेट लाइफ में कोई कुछ भी करे हमें इससे कोई मतलब नहीं है. इफ ए पर्सन इज अ गुड प्राइम मिनिस्टर, इफ ही इज रनिंग द कंट्री एप्रोप्रिएटली इफेक्टिवली डिसेंटली वी मस्ट एडमायर दैट पॉलिटिकल लीडर. Doesn't matter what is he doing in his private life. Private life कोई चीज नहीं है. इसलिए मैं ये बात कहने जा रहा हूं कि उसकी जो पर्सनल और प्राइवेट लाइफ है वो तो मैंने बता दी ना आपको कि शराब पीता था, लड़कियां नचवाता था, बंदर और कुत्ते साथ रखता था, सिर्फ लौंडियां ही नहीं लौंडे भी साथ रखता था, अजान होती थी नाच होता रहता था, नमाज होती थी ये शराब पीता और पिलवाता रहता था. ये तो इसकी पर्सनल लाइफ है ना भाई. एज ए रूलर इसने क्या किया है? ये जो वेस्टर्न एटीट्यूड है उसको सामने रखकर मैं एक मिनट के लिए आपको बताता हूं इसकी हुकूमत का जो पीरियड है वो 3 साल 7 महीने 15 दिन है. ही हैज रूल्ड फॉर 3 years 7 months 15 days. इन 3 साल और 7 महीनों में 7.5 महीनों में इसने क्या किया है? सबसे पहला काम इसने अपनी हुकूमत में यह किया है कि इमाम हुसैन को कत्ल कराया. ये इसकी हुकूमत का कारनामा है. अली असगर को कत्ल कराया है, अली अकबर को कत्ल कराया है, फातिमा की बेटी जैनब के सर से चादर उतरवाई, इमाम जैनुल आबिदीन को जंजीरें पहनाकर ऊंटते सामान की तरह बनवाया है, साथीय कौसर के घर वालों को करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा है. जो कुछ करबला में हुआ यह यजीद की हुकूमत का पहला कारनामा है. इसके पहले हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को इसने कत्ल कराया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के जरिए. कूफा के काजी जनाब हानी को इसने सूली पे लटकाया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के जरिए. कोई ये नहीं कह सकता कि ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का काम था. उबैदुल्लाह ने इन दोनों के सरों को दमिश्क यजीद के पास भेजा था और यजीद ने इसके जवाब में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को शुक्रिया का खत भेजा था. और ये दोनों जब कत्ल किए गए ये सिविलियन थे, आर्म्ड नहीं थे. तारीख बताती है कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब कूफा के गवर्नर हाउस में ले जाया गया कि सुलह की बात के लिए चलें तो तलवार काजी कूफा के घर रखकर आप गए थे. एक अनआर्म्ड सिविलियन को कत्ल कराना और कत्ल कराने वाले को शुक्रिया का खत भेजना, ये सलफियों के अमीरुल मोमिनीन का कारनामा है. दूसरा कारनामा क्या है इनकी हुकूमत का? अभी मैंने बताया कि मदीने तैयबा पर 12,000 फौज से चढ़ाई करवाई, मदीने पर जुल्म किया, 700 सहाबा का कत्ल हुआ, तकरीबन 1,000 ताबईन का कत्ल कराया, मस्जिद नबवी शरीफ में इसकी फौजों ने घोड़े बांधे, यजीद की फौज के घोड़ों ने मस्जिद नबवी को पेशाब से गंदा किया, नमाज मस्जिद नबवी में रोकी गई, घरों में लूटमार की, पाकबाज मुसलमान खवातीन को रेप किया गया. ये अमीरुल मोमिनीन यजीद साहब का दूसरा बड़ा कारनामा है. आप दुनिया को क्या तासुर देना चाहते हैं कि भाई मुसलमानों के जो अमीर मोमिनीन होते हैं वो ऐसे होते हैं? यही बताना चाहते हैं ना डॉक्टर जाकिर नायक साहब इनडायरेक्टली? यही बताना चाहते हैं ना खारजी? یہی تاثر دینا چاہتے ہیں نا دنیا کو کہ جی ہم جن کو امیر المومنین کہتے ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا کارنامہ کیا ہے ان کے دور حکومت کا؟ مدینے سے فارغ ہو کر اس نے کہا کہ مکے پر حملہ کرو. اس کی فوجوں نے, وہ مسلم بن عقبہ تو مر گیا راستے میں, ابن نمیر کو کمانڈ دی گئی, اس نے خانہ کعبہ پر پتھر پھینکے, آگ کے گولے پھینکے, خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا. خانہ کعبہ کے ایک طرف کی دیوار آگ سے ڈیمولش ہو گئی, مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کی گئی. یہ کارنامے ہیں یزید کے دور حکومت کے. تو اپنی پرسنل لائف میں وہ کیسا ہے, اور اس کے دور حکومت میں جو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں؟ جس میں ہیومن رائٹس کا جنازہ نکالا گیا ہے, جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کو قتل کیا گیا ہے, جس میں آزادی سلب کی گئی ہے, جس میں عورتوں کے حقوق لوٹے گئے ہیں, جس میں ہولی پلیسز کو ڈیمولش کیا گیا ہے, جس میں مسجدوں کی سینکٹیٹی کو ختم کیا گیا ہے. یہ یزید کے کارنامے ہیں دور حکومت کے. تو یہ اپنی حکومت کے کارناموں کے اعتبار سے کیسا ہے, اپنے پرسنل کیریکٹر میں کیسا ہے, یہ ان باتوں سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے. اس کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ ہم نہیں کہتے, چلو نبی سے سنتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ ایک دن ہم لوگ مدینہ طیبہ کی گلیوں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہے ہیں. گلی میں ایک جگہ محلے کے کچھ بچے کھیل رہے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رکے اور ایک بچے کو گود میں لے کر بوسا لیا. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کھیلنے والے بچوں میں اسی بچے پر یہ خصوصی کرم فرما رہے ہیں آپ, کیا وجہ ہے, کیا ہم جان سکتے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, میں نے ایک دن اس بچے کو دیکھا ہے کہ اس نے حسین کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگائی, میں اس سے محبت کرتا ہوں. جو حسین کے پیروں کے نیچے کی مٹی کی عزت کرتا ہے وہ نبی کی گود میں ہے. یہ حسین کا مرتبہ ہے, ہے کہ نہیں؟ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا کے گھر میں ہیں, ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر تھا کوئی ڈرائنگ روم تو حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, خاتون جنت بھی بیٹھی ہوئی ہیں, حسن اور حسین ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے کشتی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ پہلوانی کا شوق پورا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد امام حسن کو کہتے ہیں, حسن حسین کو پکڑ لو. حضرت فاطمہ سے نہ رہا گیا, ادب و احترام سے عرض کرنے لگیں, ابا جان, حسن تو ویسے ہی 11 مہینے امام حسین سے بڑے ہیں, تقریباً 11 مہینے 10 دن عمر زیادہ ہے امام حسن کی, تو یہ تو ویسے ہی 11 مہینے بڑے ہیں. اگر طرفداری کرنی ہے تو چھوٹی ہی کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ, نبی کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ تم نہیں دیکھتی, نبی کے کان جو کچھ سنتے ہیں وہ تم نہیں سن سکتی. انی یارا مالا تراؤن, انی اسماؤ مالا تسماؤن. حدیث پاک ہے کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے, جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے. اے فاطمہ, میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں کہ جبریل حسین کی طرفداری کر رہے ہیں, حسین کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں. بھئی آپ مانچسٹر یونائٹڈ کے سپورٹر ہوں گے, آپ لیورپول کے سپورٹر ہوں گے, ذرا مدینے چل کے دیکھو, اہل بیت کے گھر میں دیکھو کہ حسین کے سپورٹر ملائکہ کے سردار جبریل امین ہیں. اور حسن کو ان کی کشتی کے کھیل میں سپورٹ کرنے کے لیے نبیوں کے امام ہیں. یہ امام حسین کا مرتبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک دن حسن اور حسین نے تختی لکھی, دونوں لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نانا جان ہینڈ رائٹنگ کس کی اچھی ہے؟ ہم میں آپس میں آرگومنٹ ہو رہی ہے. ہم نے کہا کہ نانا فیصلہ کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خیال سے کہ اگر حسن کی تختی کو اچھا کہا تو حسین کا دل ٹوٹے گا, اور حسین کی تختی کو اچھا کہا تو حسن رنجیدہ ہوں گے, آپ نے فرمایا جاؤ اس کا فیصلہ تمہارے والد علی کریں. دوڑے ہوئے یہ والد ماجد کے پاس گئے, ابا جان آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہینڈ رائٹنگ کس کی زیادہ اچھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت تو بارگاہ نبوت میں ہوئی, وہ ایٹیچیوڈ مینٹلٹی وے آف تھنکنگ یہ سب تو نبی کے در سے ان کو ملا ہے, انہوں نے بھی اسی انداز میں سوچا اور فرمایا کہ صاحبزادو نظر کے تارو جاؤ اس کا فیصلہ اپنی امی سے کراؤ. دوڑے دوڑے دونوں خاتون جنت کے پاس آئے, خاتون جنت کو بتایا کہ نانا کے پاس گئے تھے انہوں نے ابا کے پاس بھیجا, ابا کے پاس گئے تھے انہوں نے اب آپ کے پاس بھیجا. اگر خاتون جنت کو اس کا علم نہ ہوتا تو وہ بھی پھر نانا کے پاس بھیج دیتی, لیکن مجبوری یہ تھی کہ اب بھیجیں کہاں, نانا کے پاس سے تو ہو کر آئے ہیں, بابا کے پاس سے تو ہو کر آئے ہیں, اب ان کو بھیجیں کہاں. اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب تو آگے بند گلی ہے, اس لیے فرمانے لگی کہ میرے دل کے ٹکڑوں میں تمہاری ہینڈ رائٹنگ کا کیا فیصلہ کروں, دیکھو میرے پاس سات موتیاں ہیں, میں زمین پہ گراتی ہوں, جو زیادہ موتیوں کو چن لے گا ہی ول بی دا وینر. سات موتیاں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے فرش پر گرائیں, اس سے پہلے کہ یہ موتی زمین پہ گرتے عرش الہی سے جبریل امین فاطمہ کے گھر بھیجے گئے. اے جبریل جاؤ ایک موتی کو دو برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر دو, ایک موتی کے دو ٹکڑے کر دو, تاکہ 3.5 موتیاں حسن اٹھائیں اور 3.5 موتیاں حسین اٹھائیں, تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. اللہ اکبر, یہ مدینہ ہے جہاں حسن اور حسین کی اتنی سی بھی رنجش قدرت کو منظور نہیں ہے کہ ہینڈ رائٹنگ کس کی اچھی ہے, اس میں کوئی ایک ون کر گیا تو دوسرے کا دل ٹوٹے گا. یہاں تو دل نوازی کا یہ منظر ہے, لیکن وہ رب کتنا بے نیاز ہے. اللہ الصمد, وہ کتنا بے نیاز مالک ہے رب قدیر کہ یہاں تو اتنی دلداری, اور 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی زمین پر اسی شہزادہ رسول کا 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد اپنی ہی نہیں اپنے بچوں کی قربانی کا مطالبہ ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بے نیاز ہے. ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کو گود میں لے کر پیار فرما رہے ہیں اور گردن کو بوسہ دے رہے ہیں, جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اے جبریل, میں اپنے نواسے اپنے بیٹے حسین کو پیار کر رہا ہوں. یا رسول اللہ, میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جس گلو حسین کو آج آپ بوسہ دے رہے ہیں, ایک دن اسی کو چھری سے ذبح کیا جائے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی, اللہم عاتل حسین صبر و اجرا, اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما. تو میرے دوستو, آپ نے یزید کا کیریکٹر دیکھا, یزید کی پرسنل لائف دیکھیے اور امام حسین کی زندگی دیکھیے. امام حسن اور امام حسین نے 25 حج پیدل کیے ہیں. اس وقت تو معاملات یہ ہیں کہ اگر ہمارا ٹور آپریٹر ہمیں حرم شریف سے تھوڑے ڈسٹنس پر رہنے کی جگہ دے دے تو حج کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. کہ 10 منٹ چل کے آنا پڑتا ہے. اس نے پیسے لے لیے, کہا تھا کہ حرم شریف کے بالکل گیٹ کے سامنے آپ کا ہوٹل ہے, آپ ہوٹل کے دروازے سے نکلیں گے حرم میں پہنچ جائیں گے. لیکن اس نے دھوکہ دیا ہے, 10 منٹ کا ڈسٹینس ہے, 10 منٹ مجھے چلنا پڑتا ہے ایئر کنڈیشن ہوٹل کے کمرے سے حرم شریف جانے کے لیے. یہ 10 منٹ چلنا بھی کتنا بھاری ہے ہم پر. امام عالی مقام نے, امام حسین اور حسن نے مدینہ طیبہ سے پیدل چل کر ایک نہیں, دو نہیں, 25 حج فرمائے. یہ وہ ہستیاں ہیں عظیم. یزید سے کیا مقابلہ ہے بھائی؟ بھائی اگر مقابلے کا شوق ہے تو بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر سے مقابلہ کرو. اگر کرنا بھی ہے, اگر تو ہوگا تو وہاں بھی نہیں مقابلہ. اگر مقابلے کا شوق ہے تو عبداللہ بن عمر سے کرو, عبداللہ بن زبیر سے کرو, عبداللہ ابن عباس سے کرو. کہاں یزید جیسا ناپاک اور کہاں حسین جیسا پاک, جس کی پاکی قرآن میں اللہ بیان فرمائے. اس کا کمپیریزن ایک ناپاک سے کرتے ہو؟ میرے بزرگوں اور دوستو, میری ماں اور بہنوں, یزید کے بارے میں جو باتیں میں نے آپ کو ابھی بتا دی ہیں, ان باتوں کو جاننے کے بعد کیا امام حسین جیسے نواسۂ رسول سے کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ وہ یزید کو اپنا رہنما, اپنا لیڈر مان لیتے؟ اور ان سپورٹرز کو تو غور کرنا چاہیے کہ یزید کی سپورٹ کر کے آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں امت کو. قسم خدا کی, اس وقت غزہ میں کھانا پینا بند کرنے کے بعد آگ کی جو بارش ہے, اس میں اگر فلسطینی کھڑے ہیں تو یہ حسین کا صدقہ ہے کہ کھڑے ہیں. اگر حسین کی قربانی اسلام کی ہسٹری میں نہ ہوتی تو ظالموں کے سامنے مسلمانوں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہتی. ظالموں کے سامنے, فرعونوں اور نمرودوں کے سامنے ڈٹ جانے کی, مر جانے کی, گردن کٹانے کی, سرفروشی کی یہ طاقت, یہ تو کربلا کی زمین حضور کی امت کو دیتی.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فتح کربلا.
یہ یزید کے سپورٹر کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ بھئی ظالموں کے سامنے کھڑے مت ہونا, جو ظالم ہوتا ہے وہ امیر المومنین ہوتا ہے. یعنی پوری قوم کو نامرد بنانے کی کمپین چلانا چاہتے ہو کیا؟ مسلمانوں کو ضمیر فروش بنانے کی آپ اپنے پیس ٹی وی کے ذریعے کمپین چلا رہے ہو؟ یزید کی تعریفیں کر کے کیا انڈائریکٹلی تم یہ میسج نہیں دینا چاہتے
کہ کسی ظالم، کسی ڈکٹیٹر، کسی عامر کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. جو کھڑا ہوتا ہے وہ باقی ہوتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے، وہ سزا صحیح ہوتی ہے. کیا مسلمانوں سے یہ غیرت بھی چھین لینا ہے؟ میرے دوستو، ہم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ امام حسین یزید کی بیعت کرتے. یزید امیر معاویہ کے رجب میں انتقال کے بعد جب تاج و تخت کا مالک بنا، ابھی ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ اس نے مدینے کے گورنر ولید کو یہ ارجنٹ میسج بھیجا کہ امام حسین کو بلا کر ان سے بیعت لی جائے. امام حسین کو بلایا گیا، امام حسین نے وہاں جو بات کہی تھی، قسم خدا کی، رسول اللہ کی کیریکٹر کی لاج رکھ لی امام علی مقام نے. جو بات وہاں زبان سے نکل گئی تھی، اپنی اسی بات پر کربلا میں 72 زخموں کے بعد خون میں بھیگ کر بھی، زخموں سے چور ہو کر بھی، امام حسین اپنی اس بات سے نہ ہٹے. آپ نے یہ بات مدینے میں کہہ دی تھی ولید سے کہ میں سر دے سکتا ہوں، ہاتھ نہیں دوں گا. I will give my life but I won't endorse the leadership of a corrupt person like Yazid. یہ بات آپ نے مدینے میں کہہ دی تھی. اسی کے نتیجے میں آپ کو 4 شعبان المعظم کو اپنا وطن، اپنی والدہ، اپنے نانا اور اپنے والد کا وطن چھوڑنا پڑا. خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر یزید کی بیعت نہیں کی گئی تو پھر مدینے میں ہنگامہ ہوگا، مدینے میں خون بہے گا، مدینے میں لڑائی ہوگی. امام حسین کے ماننے والے ہی مدینے میں تھے، تو حکومت کے کچھ آفیسرز وہاں ہوں گے جو یزید سے تعلق رکھتے ہوں گے، ورنہ ماسز میں تو امام حسین ہی سب کچھ تھے. لیکن بلڈ شیڈ کو، لڑائی کو اوائڈ کرنے کے لیے امام علی مقام نے گھر والوں سے اور صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کے بعد، ابھی رجب میں امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے، شعبان کے مہینے میں 4 شعبان کی وہ تاریخ آتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا حسین روضہ رسول پر ہے. رات بھر آپ روضہ رسول پر رہے، کبھی دیوار سے لپٹتے، کبھی قبر سے لپٹتے، کبھی فریاد کرتے، کبھی روتے، کبھی دعائیں مانگتے. نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے جنگل کی ہرنی اونٹنی لے اونٹ ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی. نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ اپنا سجدہ طویل فرما دیا کرتے تھے. نانا جان، میں وہی حسین ہوں جو آپ کے کاندھے پہ بیٹھا کرتا تھا، جسے آپ سونگا کرتے تھے، جس کے کھیل کو آپ ایز اے ریفری دیکھا کرتے تھے. میں وہی حسین ہوں، اور اب حالات زمانہ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں مدینے چھوڑ کر جا رہا ہوں. دعائیں مانگتے مانگتے رات کے آخری حصے میں روضہ رسول پر ہی امام حسین کو نیند آ گئی. خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. پیار و محبت کی بات چیت شروع ہو گئی. غفور جذبات میں امام حسین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، نانا جان، مجھے آپ ابھی اپنے ساتھ لے چلیے، میں اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتا ہوں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی چل پاؤں؟ میں اب گھر بھی نہیں جانا چاہتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے بیٹے حسین، تم ابھی میرے ساتھ نہیں آ سکتے، ابھی تمہیں الفت کے امتحان گاہ میں بڑا زبردست امتحان دینا ہے. تم آؤ گے، اور جب تم آؤ گے تو میں خود کربلا کی زمین پر تمہیں لینے آؤں گا، تمہارے خون کو میں خود اٹھاؤں گا، لیکن حسین ابھی تم نہیں آ سکتے, ابھی تم کو مکے جانا ہے, مکہ سے بچوں کو لے کر, زینب کو لے کر, سکینہ کو لے کر کربلا جانا ہوگا. وہاں حسین تیری بھوک و پیاس کا بھی امتحان ہوگا, تیرے صبر و رضا کا بھی امتحان ہوگا, تیرے ایمان کا اور تیرے عہد وفا کا بھی امتحان ہوگا. جب تو امتحان دے لے گا حسین, پھر میں تجھے لینے آؤں گا. آنکھ کھل گئی, گھر آئے, حکم دیا سامانوں کو اکٹھا کرو. اب مدینے سے ہجرت کرنی ہے, سامان باندھا جانے لگا. جیسے جیسے مدینے میں یہ خبر پھیلی, مدینے والے گھروں سے باہر نکل آئے, عورتیں عورتوں میں, بچے بچوں میں, جوان جوانوں میں آ گئے. مدینے کا ہر فرد بنتی کر رہا تھا, التجا کر رہا تھا کہ اے نواسے رسول ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے. لیکن زمانہ اتنا بدل گیا تھا کہ امام حسین کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ مدینے سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے جائیں. چار شعبان کی یہ شام بڑی غم گسار شام تھی. یقیناً جب رسول اللہ کے گھر والے اونٹوں پہ سامان لاد کر مدینے سے چلے ہوں گے, تو مدینے کے کھجور کے درختوں نے بھی پوچھا ہوگا, مدینے کے در و دیوار نے بھی پوچھا ہوگا کہ اے اہل بیت کے قافلے والے کہاں چلے ہو. لیکن امام حسین پر مدینے میں رہنا اب تنگ کر دیا گیا تھا. شعبان ہی میں آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. شعبان کا بقیہ حصہ ماہ رمضان المبارک, شوال اور ذیقعدہ, یہ سارے مہینے آپ نے بڑے اطمینان سے مکہ مکرمہ میں گزارے. اسی دوران جب آپ مکہ آ گئے تو کوفے سے, جہاں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں 4 سال تک رہ چکے تھے, کوفہ ایک زمانے میں اہل بیت کے عاشقوں کا شہر تھا, مولا علی کے چاہنے والوں کا نگر تھا. وہاں سے خطوط آنے لگے کہ اے امام علی مقام, پہلے تو ہم نے زیادہ اس سلسلے میں ضد نہیں کی کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ مدینہ چھوڑ کر آپ کہیں نہیں جائیں گے, لیکن ہمیں پتا چلا ہے کہ اب آپ نے حالات کی وجہ سے مدینے سے ہجرت فرما لی ہے, مکے آ گئے ہیں, تو اب آپ سے گزارش ہے کہ کوفہ آئیے, ہماری رہنمائی فرمائیے, ہماری دلداری کیجئے, ہمیں مہمانداری کا موقع دیجئے. خطوط پر خطوط کوفہ سے چلے آ رہے ہیں. یہ خطوط آپ صحابہ کرام کو دکھاتے, صحابہ کرام ان خطوط کو دیکھنے کے بعد یہ فرماتے کہ امام علی مقام, کوفی لا یوفی, کوفہ کے لوگوں میں وفا نہیں ہے, آپ کوفہ نہ جائیے, کسی قیمت پر آپ کوفہ نہ جائیے گا, ہم کسی قیمت پر اس کے لیے آپ کو اجازت نہیں دیں گے, آپ یہی رہیں. 150 خطوط کم سے کم آئے. امام حسین پر پریشر بڑھتا گیا. امام علی مقام نے صحابہ اکرام کو پھر بلایا کہ بھئی ایک خط نہیں, دو خط نہیں, تین نہیں, سینکڑوں خطوط آ چکے, اور آخر میں جو لیٹرز آ رہے تھے ان میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ اے امام علی مقام, اگر آپ نہیں آئے تو پھر مجبور ہو کر ہم یزید کی حکومت اور یزید کی بادشاہت کو تسلیم کریں, اور قیامت میں اگر ہم سے یہ سوال ہوگا کہ یزید کو ہم نے کیوں مانا, تو پھر ہم یہی جواب دیں گے کہ ہم نے تو رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے کو بلایا تھا, جب وہ نہیں آئے تو ہم کیا کرتے. اس طرح کی جو ویلڈ تھریٹس تھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وجہ سے بڑے پریشان و فکر مند تھے. صحابہ اکرام نے جب یہ دیکھا کہ اب امام علی مقام کوفہ جانے کے لیے تیار ہی ہوا چاہتے ہیں تو انہوں نے تجویز دی کہ حضور اس سے پہلے کہ آپ خود کوفہ جائیں اپنے کسی ریپریزنٹیٹو کو کوفہ بھیجئے جو وہاں جا کر آپ کے نام پر کوفہ والوں سے بیعت لے, وہاں کے لوگوں کی محبت وہاں کے لوگوں کی عقیدت کا جائزہ لے, سروے کرے, اور اگر وہ رپورٹ دے کہ واقعی کوفہ کے لوگ اپنی محبت میں سچے ہیں تب پھر آپ تشریف لے جائیں, ورنہ کوفہ آپ نہ جائیں. امام علی مقام نے اس تجویز کو پسند فرمانے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچازاد بھائی کو بلایا, ان کو یہ ذمہ داری دینا چاہی. حضرت مسلم بن عقیل اس کے لیے تیار ہو گئے. مدینہ طیبہ سے جب وہ کوفہ کے سفر پہ نکلے تو ان کے دو چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم, جن کی عمریں تاریخ کے لکھنے والوں نے 7 اور 8 سال بتائی ہیں, یہ مسلم بن عقیل کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگے کہ ابو جان ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. گھر والوں نے بھی کہا کہ بھائی مریدوں میں جا رہے ہیں, عقیدت مندوں میں جا رہے ہیں, جانے دیجیے, اور ابھی تو پھر گھر والے بھی وہاں آنے ہی والے ہیں. امام مسلم بن عقیل اپنے دو چھوٹے بچوں کو لے کر جب کوفہ پہنچے تو کوفہ کی جامع مسجد میں 40,000 کوفہ کے لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی. امام حسین زندہ باد کا نعرہ لگانے لگے, اہل بیت زندہ باد, امام حسین زندہ باد, مولا علی زندہ باد. 40,000 لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے. امام علی مقام نے فوراً وہاں سے ایک میسنجر کے ذریعے ایک پیغام امام علی مقام کو لکھ کر بھیجا کہ حضور میں کوفہ خیریت سے پہنچ گیا ہوں, یہاں کے لوگوں کی محبت اور عقیدت دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا ہوں, یہ تو آپ کے نام کا وظیفہ پڑھ رہا ہے, اس خط کو دیکھتے ہی آپ تشریف لے آئی. یہ خط مکہ مکرمہ پہنچا. مکہ مکرمہ میں جب یہ خط صحابہ اکرام اور ان کے صاحبزادگان کو دکھایا گیا تو اب کوئی ایکسکیوز نہیں تھا روکنے کا. امام علی مقام نے کوفہ جانے کے لیے تیاری فرمائی. 3 ذی الحج کو امام علی مقام نے سفر کوفہ سے پہلے خانہ کعبہ کا الوداعی طواف فرمایا. طواف کرنے کے بعد آپ کوفہ کے لیے چل پڑے. اہل بیت کے 21 فرد آپ کے ساتھ تھے, کل 72 افراد تھے, جس میں 40 پیدل چل رہے تھے, 32 لوگوں کے پاس سواریاں تھیں, اور ان 72 لوگوں میں 21 لوگوں کا تعلق امام حسین کی اہل بیت کی فیملی سے تھا, جس میں 6 ماہ کے علی اصغر بھی ہیں, بیمار زین العابدین بھی ہیں, 7 سال کی سکینہ بھی ہیں, امام حسین کی بہن زینب بھی ہیں, امام حسین کی وائف شہر بانو بھی ہیں, حضرت قاسم امام حسن کے جوان بیٹے بھی ہیں, علی اکبر شبیہ پیمبر امام حسین کے 18 سال کے جوان صاحبزادے بھی ہیں, عباس علم بردار بھی ہیں, مسلم بن عقیل کے 4 بھائی بھی ہیں, زینب کے 2 خوبصورت نوجوان اونو محمد صاحبزادے بھی ہیں. ان سب کو لے کر امام علی مقام کوفہ کی جانب چل پڑے. 3 ذی الحج کو آپ نے مکہ چھوڑا, 3 ذی الحج کو کوفہ میں مسلم بن عقیل کو اور آپ کے دونوں بیٹوں کو یزید کے کہنے پر عبیداللہ ابن زیاد نے ذبح کرا دیا. بڑی دردناک داستان ہے, میں پہلے سناتا رہا ہوں آپ کو. وہاں امام مسلم بن عقیل کی لاش کوفہ کی جامع مسجد کے باہر لٹکی ہوئی تھی, اور یہاں امام حسین خانہ کعبہ کا طواف کر کے مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے. سفر کر کر کے منزلوں پر رکتے ہوئے
دو محرم الحرام کو امام علی مقام اس جگہ پر پہنچ گئے جسے آج کربلا کہا جاتا ہے. دو محرم الحرام کو اس ڈیزرٹ میں جہاں نہ کوئی درخت تھا, نہ کوئی گھر تھا, نہ کسی غریب کی جھونپڑی تھی, نہ کسی پرندے کا گھونسلہ تھا, امام عالی مقام کو یزید کی فوج کی 1400 لوگوں پر جمع پر مشتمل سولجرز کی ایک پارٹی نے روک لیا. امام حسین نے کہا بھی مجھے کیوں روک لیا گیا, تقریباً 22 miles جسٹ آؤٹ سائڈ دا سٹی آف کوفہ روک لیا. آپ نے پوچھا مجھے کیوں روک لیا, جواب دیا گیا کہ یزید کا یہی آرڈر ہے, عبیداللہ ابن زیاد کا یہی حکم ہے کہ جہاں آپ مل جائیں وہاں آپ کو روکا جائے. امام علی مقام نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے, آپ کو بتایا گیا کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں. آپ کا ماتھا ٹھنکا, بچپن ہی سے آپ کی شہادت کا ذکر مشہور تھا, آپ کو ساری وہ باتیں یاد آ گئیں کہ اب میں رفتار زمانہ کے ساتھ وہاں آ گیا ہوں جہاں اپنے رب کی رضا کے لیے مجھ کو ذبح ہونا ہوگا. آپ نے اپنے قافلے والوں کو کہا کہ سامان اتارو, خیمے لگاؤ. اب یہاں میں نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. اب مجھے یہاں دنیا کو یہ بتانا ہوگا, یہ پیغام دینا ہوگا کہ شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین, دی اسد حسین, دی پناہ اسد حسین, سرداد داد دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین. اب مجھے دنیا کے سامنے صبر و رضا کی, ہمت و جوان مردی کی, غیرت کی ایک تاریخ اسی کربلا کی زمین پر لکھنی ہوگی. اب اس کے لیے تیاری کی جائے. اس کربلا کی زمین پر دو محرم الحرام کے بعد 10 محرم الحرام کی خونی صبح تک رسول اللہ کے گھر والوں پر کیا قیامت گزری, اس کا مختصر احوال کل کی آخری مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سنیں گے. وما علینا الا البلاغ.